الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما ورواہ مالک فی المعطا عن عمرو بن یحیٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اربعین نووی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا. اب 42 احادیث ہے لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشنا نہیں رہا. دین کی اصل روح کیا ہے, دین کا ڈھانچہ کیا ہے, دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشبیہ کی شکل میں درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے, پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں, شریعت کی بنیاد کیا ہے, حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب 2 حدیثیں اب ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو نظام عدل سے متعلق ہیں. اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ 2 سطحوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. ایک ہے عدل اجتماعی, سوشل جسٹس, پولیٹیکل اکنامک اور سوشل لیول پر عدل. سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت ملحوظ ہو, بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو, ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو, کوئی ریپریشن نہ ہو, کوئی ٹوٹلیٹیرین نظام نہ ہو. یہ ہوگا سیاسی سطح پر عدل. یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح پر. معاشی نظام کا عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی اجارہ داری ہو جائے, مونوپلی ہو جائے, دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے, ایک طرف دولت کے انبار بن جائے اور ایک طرف فقر ہو, فاقہ ہو, بھوک ہو. یہ نہ ہو, بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو, باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے, وہ محنت کرے, کوشش کرے, جدوجہد کرے, حلال ذریعے سے کمائے. کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے, کوئی کم کمائے تو اس کا ہے. البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے. اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے, خاص سطح سے آگے ہے, ان سے لیا جائے, زکات ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے. سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں بہت ترقی انسان نے کی ہے, اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا گیا خلافت راشدہ میں. ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا, آپ نے سنا ہوگا یہ قول ہاں جناب کا بہت مرتبہ, آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے یعنی مدینہ منورہ سے اس قدر دور عراق کے ملک میں دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا وہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے ہوں. تو تو یہ سوشل سروس، سوشل سیکورٹی، ویلفیئر اسلام نے دیا. آج ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہمارا نظام ظالمانہ ہے، یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے، وہاں ایک خالی پلاٹ بھی 1 کروڑ روپے کا ہے لیکن محل بن رہے ہیں. کتنے اونچے اونچے ماربل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ، جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اپلے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر، وہاں آپ کو ماربل ملے گا. اور ایک طرح جھگیاں ہیں، غریب ہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہے معاشی اعتبار سے امنی. اسی طریقے سے سماجی سطح پر امنی کیا ہے؟ مساوات. انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، بائی برتھ، پیدائش کے طور پر تمام انسان برابر ہیں. وہ گورے ہوں، کالے ہوں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سید ہوں، مسلی ہوں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. عورت ہو، مرد ہو، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. عورت اور مرد کا فرق جو ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ، فیملی، اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے. آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا، نائب صدر 4 رکھ لیں 10 رکھیں. کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 رکھیں. اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک انسٹیٹیوشن، فیملی کا ہیڈ مرد ہے، عورت نہیں. عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد کا، لیکن وہ بھی اللہ اس کے رسول کے دائرے کے اندر. یہ نہیں کہ وہ فرعون بن جائے، جو چاہوں میں حکم دے دوں، نہیں. اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی. یہ جو سماجی عدل ہے کہ اگر کوئی فرق مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے علم زیادہ حاصل کیا ہے اسے زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی بہت خادم خلق ہے بہت بڑا اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. یہ رنگوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، قبیلوں کا مختلف ہونا، قوموں کا مختلف، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے، نہیں، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے، بالکل نہیں. البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی. ایک ہے عدالت نچلی سطح پر، لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم. دیکھو میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹھہرایا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ولا تظلمون شیئا، بالکل، لیکن تمہارے درمیان بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو. تو معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے، ایک مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک مدعا علیہ ہے. اسی طریقے سے جرائم ہے، ان کی سزا دینی ہے. اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے عدالتی نظام ہوگا، گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا. تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے. ایک وہ عدل ہے جو معاشرے کی اجتماعی سطح پر ہوتا ہے. اب یہ جو عدل ہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس جس کو کہتے ہیں، کوئی معاملات میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی مقدمہ ہے اس کا، اب اس میں دو حدیثیں وہ لائے ہیں بہت پیاری. پہلی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضور سے روایت فرماتے ہیں دو الفاظ، لا ضرر ولا ضرار. ایک اصول ہے سنہرا، نہ کوئی ظلم کرو نہ ظلم سہو، برداشت بھی نہ کرو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ. یہ دوسری بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں یہ تو کہا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرو، یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا. اللہ یہ چاہتا ہے تم ظلم برداشت نہ کرو، اپنے حق کے لیے جھگڑو، اپنے حق کے لیے پوری جد و جہد کرو. کیونکہ اگر تم ڈھیلے پڑ گئے ظالم کی ہمت افزائی ہو جائے گی. یہی تو وجہ ہے نا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں کہا جائے گا بھائی معاف کر دیا کرو، ٹھیک ہے، کہا قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بہت اچھی بات ہے اگر تم معاف کرو، اگر تم معاف کر دیا کرو اور نلگزر سے کام لیا کرو اور نظر انداز کر دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے. اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے تو انسانوں کی زیادتیوں کو معاف کیا کرو. یہ بھی ہے تعلیم. اب آپ نے دیکھا، لیکن یہ بھی تعلیم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ توازن صرف آسمانی ہدایت میں ہو سکتا ہے. عام انسان جو ہے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے. اب آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے آپ نے، کیوں کسی نے تھپڑ مار دیا، اگر تو آپ جوابی تھپڑ رسید کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تب تو کیا کیا جائے؟ صبر آپ کے لیے ہو، سب کے سوا چارہ کیا ہے؟ وہ تو ہوگا قہر درویش بردار درویش. اگر آپ میں ہے طاقت، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، معاف کر دیں اور یا بدلہ لیں. معاف کرنے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں مصلحت زیادہ ہے، وہ ہر کیس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. اگر کسی شریف انسان نے کوئی غلطی کر دی ہے اتفاقاً تو معاف کر دینے میں فائدہ ہے، لیکن اگر کسی عادی مجرم نے کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، اپنی دھوس جمانے کی ہے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی. اس نے آج تمہیں ایک تھپڑ مارا، کل کسی اور کو مارے گا. لہذا نپنی ایون ان دی بڈ، اس نے تھپڑ مارا ہے تو ایک جوابی تھپڑ رسید کرو. اب ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہر تبلیغ جو ہے وہ نظری تبلیغ ہے، اس پر عمل تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ کا کال ہے یہ کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو تم بائیں کال بھی پیش کر دو، مار دو بھائی، ادھر بھی مار دو. کوئی نالش کر کے تم سے تمہارا چوہا لینا چاہے تو چوہا ہی نہیں دو، اپنا کرتا بھی اتار کے دے دو. یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی ہے. سر یہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تعلیم، لیکن اس میں عدم توازن ہے. اور عدم توازن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. حضرت عیسیٰ معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ سکتے. وہ ایک خاص دور ہوتا ہے جبکہ دعوت اور تحریک اس کا تقاضا اور مصداق اس میں ہے کہ جیلو اور برداشت کرو اور جوابی کاروائی مت کرو. 12 برس تک مکے میں حضور کا یہی حکم تھا صحابہ کو، تمہیں مارے برداشت کرو، جیلو، تمہیں گالیاں دیں جوابی گالی مت دو، دعائیں دو، پتھر مارے تم پھول پیش کرو، انفا بلتی ہے آسن. لیکن یہ اس دعوت اور تحریک کی ایک مصلحت تھی، قانون نہیں تھا. قانون مدینے میں آ کر اترا ہے، بدلا لو. فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرو اس کو اسی کے برابر. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، بدلہ لو. اسی لیے ہم سزائیں دیتے ہیں. یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو دشمنی ہو جاتی ہے، کسی شخص نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، انسان تو پھر بھی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے اور پھر کوئی چوری نہ کرے. جیسا کہ بہت عرصے پہلے معاملہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، وہاں ہاتھ کٹتے تھے، ڈاکوؤں کو شرعی سزا ملتی تھی، قاتل کی گردن اڑائی جاتی تھی، جلاد جو ہے وہ عین جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد، اور وہ میدان عدل جو ہے الریاض میں، وہ جامع مسجد کے باہر میدان عدل، وہاں پر آ کر جلاد جو ہے گردن اڑائے گا سب کے سامنے. لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے،
کہ یہ کام کا اس جرم کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں معاشرے کے اندر جرم نہیں تھے، اب کچھ ہو گئے، اس لیے اب وہاں جو معاشی ترقی ہوئی ہے، مالی اعتبار سے بہت اونچا چلا گیا ملک، معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو بہت سے ایکسپیٹریٹس وہاں پہنچ گئے، پاکستانی پہنچے ہوئے، ہندوستانی پہنچے ہوئے، بنگلہ دیشی پہنچے ہوئے ہیں، فلپائنی پہنچے ہوئے ہیں، مغرب سے آ گئے ہیں، یوروپینز بھی آئے ہیں. ان لوگوں میں جرم ہے، ان کی عادتیں اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہیں، یہ وہاں پر کرتے ہیں جرم، پھر اس کی سزا پاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سعودی عرب میں کوئی جرم نہیں. اور یہی ہم نے معجزہ دیکھا، ہمارا قریب کا ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے افغانستان، جو طالبان کو تھوڑا سا موقع ملا، موقع نہیں ہونے دیا آگے کہ وہ پنپتا معاملہ اور نظام آگے بڑھتا اور اس کی برکات کا ظہور پورے طور پر ہوتا، کہ للی ان بلوم، پھول پورے طور پر کھل کر سامنے آ جاتا، جیسا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاد اور قتال کا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ جو نظام کی برکات ہیں وہ ابھی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ اٹھی، ان کو دبانے میں ساری توجہ صرف ہوئی، لیکن پھر جب امن ہوا ہے عرب کے اندر اور حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اس کی رٹ جو ہے نافذ ہو گئی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ للی بلوم، اسلام کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو معلوم ہے، افغانستان میں چوری ختم، ڈاکہ ختم، چند سزائیں نافذ کی گئی ہیں. ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں جی یہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آدھا ملک جو ہے پاکستان کا وہ ہاتھ کٹو والا کا ہو جائے گا. نہیں بھائی، یہ غلط بات ہے تمہاری. ٹھیک ہے، اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو اس کے حال یہی ہے، خیانت کرنا، جرم کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب ہو رہا ہے، ڈاکے ڈالنا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو چند ہاتھ کٹیں گے اور بعد میں جو جرم ختم ہو جائے گا. جبکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں تعلیم انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، ذرائع ابلاغ کتنے ہیں، وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں، موسٹ ہینس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں پر موجود ہے، جرم کو ایریکیٹ نہیں کر سکتے، ناممکن، بڑھتا کرے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں وہ سزائیں ہیں. تو یہ سارا نظام معاشرے کی مصلحت کے لیے، اگر ایک شخص نے زنا کیا، شادی شدہ ہے، اسے رجم کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد زنا کا معاملہ جو ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا معاشرے کے اندر، اس کی بہتری ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، ہاتھ کاٹ دینا، رجم کر دینا، یہ سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں. نہیں، انہی کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسی قصاص میں، اسی بدلے میں، اسی سزا دینے میں، اور اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، تو پورا بازو کاٹ دیتے ہیں. وہ بازو کسی کو برا تو نہیں لگتا، بازو تو بازو ہے، جس کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ پورے جسم کو بچانا ہے، ورنہ یہ زہر پھیل جائے گا، بہت واقع ہو جائے گی، تو پورا بازو کاٹ دیا. اسی طرح اس شخص کی وجہ سے پورے معاشرے میں گند پھیل سکتا ہے، لہذا اس کو جو ہے اگر آپ نے رجم کیا ہے، سزا دی ہے، قاتل کو قتل کیا ہے جواباً، اس کی سزا کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا ہے، اس سے معاشرہ درست ہو جائے گا. تو یہ نظام جو ہے، یہ عدل کا نظام جس میں کہ جج جو ہے کرپٹ نہ ہو، ٹھیک ہے وکالت کا معاملہ حرام نہیں ہے، پیشہ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لوازم یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور جھوٹ بلواؤ، بیان پڑھاؤ یوں کہنا ہے تم نے خلاف واقعہ، یہ حرام ہے. لیکن یہ اگر صحیح ہے تو ہوتا ہے یہ کہ فرض کیجئے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ملکی قانون یا اسلامی شریعت میرے لیے کیا کیا رعایات دیتا ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں وکیل کرتا ہوں، وہ جا کر عدالت کے اندر وہ چیز جو ہے واضح کر دیتا ہے اور میں بچ جاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قانون عام آدمی تو نہیں جانتا، عام شہری تو شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں. تو ایکسپرٹس ان لا، یہی ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ان لا ہے وہ ہمارے یہاں فقہا کہلاتے ہیں، وہ فقیہ جو ہے وہ جو ہے کسی کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، کسی فریق کی طرف سے جا کر اس کے مقدمے کو پیش کر سکتے ہیں. میرا ایک مقدمہ ہے لیکن میں اس کو پیش نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا صحیح طور پر، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ ایک وکیل کی مدد حاصل، جھوٹ نہ ہو. اب اسی کا ایک سنہرا اصول، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ متوازن تعلیم، نہ کوئی ضرر پہنچاؤ نہ ضرر برداشت کرو.
قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے، اور یہ کہ در حقیقت اسی میں پھر ایک معاشرے کے اندر صحت مند روایات پروان چڑھیں گے، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، تو لا ضرر ولا ضرر، یہ اصول ایک دے دیا گیا، یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا مال لے جا جائے، دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے، اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحثیت مجموعی شریف ہے، ٹھیک ہے، اسے خود ہوش آ جائے گا، اسے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ معاف کر دیں، بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں، دلائل دیں، اس کے لیے ثبوت پیش کریں، اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا۔ اب دیکھیں دوسری حدیث اسی ضمن میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کے یہ بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے، یہ حبر حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، صحابہ کے حبر حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو یوتن ناسو بے دعواہم لدعا رجال اموال قوم و دماہم ولکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ایک سنہری اصول دیا گیا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر کچھ دے دیا جائے، اس نے دعویٰ کیا ہے یہ مکان تو میرا ہے، خدا کی قسم میرا ہے، یہ قسم وسم نہیں چلے گی، دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ، دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ثبوت کے قابل قبول نہیں، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے، اگر وہ حلف اٹھا دے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنے قبضے کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے، اور جو قبضے میں جس کے ہے اس کے بعد تو قبضہ ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وہ ثبوت پیش کر سکے، اس کے لیے یمین قسم کھا لے، حلف اٹھا لے تو دعویٰ باطل ہو جائے گا، یہ اصول دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر جو وہ مانگ رہے ہوں، جو دعویٰ کر رہے ہوں، جس چیز کا اپنا حق جتلا رہے ہوں، دے دیا جائے، لدعا رجال اموال قوم و دماغ، تو لوگ تو لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے بلکہ ان کی جانوں کے بھی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے، قتل کا معاملہ ہے، اب جھوٹی طور پر جو ہے آپ نے قسم کھا لی ہے، میں نے دیکھا اس شخص نے جو ہے وہ اس نے قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس پر جرا ہوگی، دیکھا جائے گا کہ واقعی تو یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، تو صرف قسم کھانے کی بنیاد کے اوپر کسی کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جائے گا، اگر زنا کا معاملہ چار جب تک گواہ نہیں آئیں گے ثابت نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے دعوت جو کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، جو کسی شے پر اپنا حق جما رہا ہے، جتلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اس کے لیے تو ہوگا کہ بینہ لاؤ، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، ثابت کرو کہ یہ شے تمہاری ہے، ثابت کرو کہ یہ حق تمہارا ہے، ثابت کرو کہ اس شخص نے واقعتا جو ہے میرے مال کی چوری کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ خارج کر دیا قاضی شریح نے، حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی، مقدمہ عدالت میں آیا، عدالت میں قاضی شریح نے پہلی بات جو کہی کہ حضرت علی آیا مدعی اور یہودی ہے مدعا علیہ، یہ امیر المومنین بہت بلند مرتبہ صحابی، حضور کے داماد، حضور کے چچا داد بھائی، ادھر ایک غیر مسلم یہودی، تو وہ قاضی شریح نے کہہ دیا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے، آپ نے کہا حضور نے فرمایا حضرت علی نے، قاضی صاحب آپ نے پہلی ناانصافی تو یہی کر دی، آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاؤ اپنا دعویٰ ثبوت پیش کرو، مجھے ابو الحسن کیا کہ تم نے پکارا ہے، تو یہ تو عزت کا ایک معاملہ ہوتا ہے. عرب میں کسی کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا جائے ابو الحسن یا اب الحسن، تو تم جو جاتی کی. اس وقت میں نہ خلیفۃ المسلمین ہوں نہ میں کوئی بہت بلند مرتبہ صاحب، میں تو اس وقت مدعی ہوں، عدالت کے معاملے کو لو. اور کہا کہ یہ زنا بیری ہے، گواہ لائیے. یہ گواہ حاضر ہے، ایک میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرا غلام. اب سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور ہے تو لائیے. ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے، بیٹا ہے طرفداری کر رہا ہوا، غلام ہے طرفداری کر سکتا ہے، لہذا گواہی قبول نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کوئی اور گواہ تو نہیں. فیصلہ ہوا آپ کا دعویٰ خارج. اب یہ ہے عدالت، عدلیہ کا معاملہ. انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو ظلم کرے ہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ نہ کرے. کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسلوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسلوٹلی. جہاں اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس میں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا. اور جہاں ایبسلوٹ اتھارٹی ہو، جو چاہوں میں کروں، تو ایبسلوٹ کرپشن ہو جائے گی. جو ہمارے ہاں ہوئی ہے، جس طرح کا ہوئی ہے، جس طرح کروڑوں اربوں کے غبن ہوئے ہیں، جس طرح کوڑیوں کے مول جو ہے ہماری بہترین ایسٹس جو ہے وہ بیچی گئی ہے نجکاری کے نام پر، یہ سارا کیا ہوا ہے؟ لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار. اس قوم کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. ایک ماں اپنی تین بچیوں کو لے کر ریلوے انجن کے سامنے آ کر اپنی جان، اپنی بچیوں کی جان دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم، معاشی ظلم، وہ سماجی عدل نہیں ہے. آپ کے یہاں آپ کا سوشل سیکورٹی نہیں ہے، نام ہی نہیں اس کا. حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اسلام نے سب سے پہلے گارنٹی کیا تھا. کوئی شخص بھوکا کیوں مرے؟ اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اسے فراہم کرے. اور یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا، بات رہ گئی، وہ چیز آج دنیا میں کر کے دکھا دی. اسکینڈینیوین کنٹریز جو کہلاتی ہیں تین دنیا کے اندر، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، اعلی ترین نظام ہے وہاں پر سوشل سیکورٹی. باقی بدترین معاملہ ہے سیکس کا، وہ دوسری بات ہے، وہ معاشرہ سڈاس بن گیا، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ روٹی یہ تو ملے گی، آپ کی ضروریات پوری ہوں گی. ملکہ اس کا بیٹا جہاں پڑھے گا، وہی ایک فقیر کا بیٹا بھی پڑھے گا. کوئی دو نظام تعلیم نہیں ہے وہاں، یہ غریبوں کے لیے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یا یہ کہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھے. اور یہ عمر آ ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کی طرف وہ دے کر فیسیں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے. یہ نہیں، ایک نظام جہاں ہسپتال کے اندر ملکہ کا علاج ہوگا، اسی ہسپتال میں غریب ترین آدمی کا علاج ہوگا. صرف ایک بات میں نے دیکھی وہاں، کہ ملکہ کے لیے ایک کمرہ ریزرو تھا ہسپتال میں، بس کہ اگر کسی وقت ملکہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہسپتال میں جگہ نہ ہو، بس اس لیے ایک کمرہ ریزرو رہے گا. اللہ اللہ خیر سمجھے. باقی علاج وہی ہوگا جو ایک غریب کا ہوگا. کوئی مزدور جو ہے اپنے اس دوران کام، دوران مزدوری زخمی ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ساری عمر کے لیے اس کے لیے پینشن، انفٹ آپ ڈکلیئر کرا لیں اس کے بعد ایش کریں. ہمارے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایکسپیٹریٹس، انہوں نے اس کو ایک غلط طور پر ایکسپلوائٹ کیا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے کر اور پھر یہاں آ کر ایش کرتے ہیں. پینشن یہاں آ رہی ہے ان کی، اور ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی تنخواہ ان کی پینشن کی شکل میں یہاں آ رہی ہے. بہرحال انہوں نے کیا ہے، یہ کام کر کے دکھایا ہے. اور جس طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے، امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ برا ملک ہے اس اعتبار سے، وہاں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. وہ تو میں نے بتایا کہ جہاں ملکہ کا یا بادشاہ کا علاج ہوگا، وہی یہ غریب آدمی کا ہوگا اسی سطح پر، وہاں نہیں ہے ایسا. وہاں کیپیٹلسٹک کا نظام ہے اور آپ کو علاج خریدنا پڑتا ہے، اور وہاں کے علاج کی بہت قیمت ہوتی ہے. پھر اس کے لیے نظام بنایا انشورنس کا، آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹواتے رہیں تاکہ آپ بیمار ہو تو پھر آپ کو انشورنس کمپنی جو ہے وہ پے کرے گی، آپ کو پیسے نہیں دینے ہوں گے. لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی یو ہیو ارنڈ اٹ، آپ نے انشورنس کی جو ہے وہ پیسے دیے ہیں، تب آپ کو یہ حق حاصل ہوا ہے. لیکن آپ انگلینڈ میں چلے جائیے, ہیلتھ فری, ایبسولیوٹلی فری, ایبسولیوٹلی فری اور برابر. میں حیران ہوا, ہمارے بزرگ ہوتے تھے, انتقال ہو گیا ہے سید سراج الحق, میں ایک دفعہ گیا تھا برطانیہ تو وہ بھی ساتھ تھے, تو ان کے ایک بھائی بہت عرصے تھے وہاں مقیم ہیں, اور ان کا کوئی ڈائبٹیز کے بہت پرانے مریض, لیکن ان کا جس عمدہ علاج ہوتا تھا وہاں پر, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ حیران ہو جائیں گے, ہر ہفتے ایک شخص آ کر ان کے پاؤں کے ناخن تراشتا تھا گھر پر, کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر اس نے خود ناخن کاٹا اور ذرا سا زخم لگ گیا تو ڈائبٹیز کے اندر ہو سکتا ہے, پھر وہ انگوٹھا کاٹنا پڑے اور اس کے اندر زہر پھیل جائے. آدمی آ رہا ہے اس ڈیوٹی پر, ڈیوٹی گھر آ کر وہ اس کے ناخن تراش رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے. تو لوگوں نے آج دنیا میں یہ کچھ کر کے دکھایا. اسلام کے اندر وہ اجتماعی جو عدل ہے وہ اپنی جگہ, ایک وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا نظام ہے, اس میں اصول کیا ہے, جو بہترین اصول تھے وہ حضور کے دیے ہوئے آج بھی دنیا میں مانے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ دونوں فریقوں کی بات سننے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرو, یہ اصول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دوسرا اصول یہ, شک کا فائدہ مجرم کو یا ملزم کو پہنچے گا, ملزم کہنا چاہیے. ڈاؤٹ اگر ہے تو ڈاؤٹ کی بنا پر آپ سزا نہیں دے سکتے, ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچے گا, اس میں چھوٹ ہو جائے گا. یہ تمام اصول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے. تو اسی طرح کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے, آپ کو پیش کرنا ہوگا, ورنہ دعویٰ خارج. البتہ جو مدعا علیہ ہے, جس پر دعویٰ کیا گیا, کہا گیا کہ یہ جو ہے, اب فرض کیجئے کہ حضرت علی مدعی تھے کہ یہ جو ہے زنا میری ہے, یہودی کہہ رہا میری ہے, یہ مدعی ہے وہ مدعا علیہ ہے. پہلا سٹیپ کیا تھا, دلیل لائیے, گواہ لائیے, نہیں ہے چھٹی. فرض کیجئے کہ کوئی گواہ بھی آ جاتا اور ادھر سے وہ قسم کھا دیتا, نہیں میں حلف اٹھاتا ہوں یہ میری ہے, تو مدعا علیہ کی قسم بھی تسلیم کی جائے گی. اس لیے کہ جس کے قبضے میں کوئی شے ہے, قبضہ فی نفسہ ہی ایک دلیل ہے, آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ تو ملکیت کے دس میں سے نو حصے جو ہے وہ قبضہ ہے. آپ کا حکم فرض ہوگا کہ آپ دلائل لائیں, جو آپ مدعی بن کر آ گئے ہیں, جو قابض ہے اس کے پاس تو قبضہ جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے. تو فرمایا, لو یو تن ناس ہو میں دعوا ہوں لدار جال اموال قوم و دماغ ہوں, اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے پر کوئی شے دے دی جاتی, یہ اصول ہوتا, تو لوگ تو ایک انسانوں کے مال بھی غصب کرتے دعووں کے تھرو, اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتے جھوٹے الزام لگا کر. ولا کمل بھائی نہ تو المدعی, اب دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان میں مدعی کون ہے, اگرچہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قتل کے مقدمے میں جو مقتول کے لوگ ہیں انہیں مدعی نہیں مانتے, بلکہ مدعی حکومت ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں, انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں, وہ خون بہا لے کر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں, ایسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں. حکومت نہیں کر سکتی, عدالت نہیں کر سکتی, ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں کر سکتا. ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے, غلط, بالکل خلاف اسلام, کہ فرض کیجئے قتل کا مقدمہ ہے, وہ عام عدالت نے بھی طے کر دیا کہ ہاں مجرم ہے یہ شخص, سیشنز کی عدالت میں گیا اس میں بھی ہو گیا, ہائی کورٹ میں گئے اس کے اندر بھی ہو گیا, سپریم کورٹ میں دلی گئی اس میں بھی ہو گیا, اب بھی یہ ایک موقع ہے کہ صدر ریاست اسے معاف کر سکتا ہے, قطعاً غلط, کوئی حق اسے حاصل نہیں. ہاں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو حق ہے, اور اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اخبار آتے رہتے ہیں, فلاں دو پارٹیوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے, کچھ ان کے قتل ہو گئے, پھر ان کے قتل ہو گئے, پھر ان کے قتل ہو گئے, پھر ان کے قتل ہو گئے. دیہات میں کثرت سے ہوتا ہے, خاندانی بنیادوں پر قتل در قتل, قتل در قتل چلتا رہتا ہے. اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو گیا کہ ایک شخص سے قاتل ہے, اب اس کی جان آپ کے مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے, چاہے بخش لے چاہے جان لے لے. اب اگر آپ نے بخش دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقتول وہ قاتل اور اس کے خاندان کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوگا، وہ آپ کے ممنون احسان ہو جائیں گے، پھر جوابی قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اگر آپ کو روکنا ہے اس سلسلے کو تو قتل کے مقدمے میں مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے وہ رسا ہے. البتہ دوسرے معاملات کے اندر، اب چوری کا معاملہ، چوری میں حکومت مدعی ہے، اسے ثابت کرنا ہے. پروسیکیوشن وٹنس کا کام ہے کہ ثابت کرے، پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے ذریعے ثابت ہو، مال برامد ہوا ہے، یہ گواہی ہے، یہ فلاں معاملہ ہے، اسے ثابت کرنا پڑے گا. اس حوالے سے جو اصول دیا گیا، جو بہت سے اور دیگر اصول میں نے آپ کو گنوائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ولاکن البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. اب ایک میں تیسری حدیث بھی آج بیان کر رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن منکر. یہ معاشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو دبانے کے لیے قرآن مجید کا میکانزم ہے. ایک تو ہے جرم کا معاملہ، ایک بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، وہ فرض کیجئے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو پولیس کیا کرے گی؟ ہاں، معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے نیکی کا حکم دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، نہ پڑھنے پر ملامت کرتے رہیں. اور اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی اختیار ہے اس پر حاصل، تو اسے سزا بھی دے. آپ کا اپنا بچہ حدیث میں آیا ہے، فلاں عمر کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے، مارو اس کو. اس کا جو ہے آج ہمارے مغربی معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ بڑے کو. وہ فوراً جو ہے ایک خاص نمبر ہے ڈائل کرے گا اور پولیس آ جائے گی اور آپ کو لے جائے گی اور بچے کو بھی لے جائے گی. بچہ پھر آپ سے علیحدہ لے لیا جائے گا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ بچے کی پرورش کر سکے، آپ نے بچے کو مارا ہے. تو یہ میل ٹریٹمنٹ جو ہے بچوں کے ساتھ، یہ تو ان کے یہاں بہت بڑا جرم ہے. کسی کو نہیں مار سکتے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی جو ہے آوارہ ہو گیا، کچھ نہیں کہہ سکتے اسے، آپ دھمکا بھی نہیں سکتے اسے، آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے اسے، نہ کسی آوارہ لڑکے کو بیٹے کو، نہ کسی آوارہ بیٹی کو. لیکن اسلام میں تو یہ ہے، اگر آپ کا آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جیسا کہ میں نے کہا تھا فیملی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، آپ سزا دے سکتے ہیں، جسمانی سزا دے سکتے ہیں، نہیں انل مکر طاقت کے ساتھ. تو بدی کو روکنا، ویسے تو قرآن مجید میں یہ ایک کمپلیکس اصطلاح ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر. اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی طرح لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے نیکی کا حکم دینا. چنانچہ اسلامی ریاست میں یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب تو معاملہ بدل گیا، وہاں بہت بدل گیا. سعودی عرب کے اندر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور سارے بازار بند. اس وقت فچرتے، وہاں ان کا ایک علیحدہ محکمہ ہے، الحیت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ محکمہ ہی ہے اس کام کے لیے کہ نیکی کا حکم دے، مدی سے روکے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ، وہ ہمارے نیک بندے کے، جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، طاقت دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکات کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. تو بازاروں میں وہ شرطے ان کے مشہور ہیں، شرطے کہلاتے ہیں. بس وہ کہتے بھی کسی سے کچھ نہیں تھے، وہ اپنی لاٹھی ٹھک ٹھک کرتے ہوئے، اب جیسے جیسے آواز آئی ٹھک ٹھک دکانیں بند، لوگ سب جا رہے ہیں نماز کے لیے، دروازے بند. اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میں 1962 کا معاملہ کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اب کتنے برس ہو گئے، یعنی سمجھیے کہ 46 برس ہو گئے، کہ یہ جو منی ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر ٹیبلز لگی ہوتی ہیں اہم سڑک کے اوپر کنارے پر. اس یہاں ادھر جو ہے ڈالرز کا تھبا پڑا، ادھر پاؤنڈز پڑے ہیں، ادھر جو ہے ریال پڑے ہیں، ادھر پاکستانی روپے پڑے ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے اذان کے وقت؟ صرف اس پر چادر ڈال کر بستی چلے گئے، کوئی اندیشہ نہیں کہ چوری ہو جائے گی، کوئی تالا نہیں، کوئی یہاں کچھ نہیں، صرف چادر اوپر ڈال دی ہوگی. یہ حال وہ میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا، یہ چور کا اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو جائے تو پھر یہ فضا پیدا ہو جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں آپ، صرف ایک چادر ڈالی، اس کے اوپر کوئی ویٹس رکھ دیے تاکہ چادر اڑ نہ جائے ہوا سے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور گئے. تو یہ معاملہ جو ہے امر بالمعروف نہیں منکر، اس کے لیے فرمایا. اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ دس مرتبہ تو قرآن مجید میں یہ دونوں اصطلاحیں آئی ہیں ساتھ ساتھ, نیکی کا حکم بدی سے روکنا, یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. لیکن اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن میں بھی نہی عن المنکر پر زور زیادہ ہے, بدی کا روکنا. اس کے لیے پہلی حدیث میں یہ آج آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن یستطع فبلسانہ فإن یستطع فبقلبہ وذلک اعظم العباد. تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے, بدی کو دیکھے, تو اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے. فرض ہے, یہ نہیں مجھے کہ عجیب جو کر رہا ہے اپنا خود عذاب جو ہے خود سہے گا. نو انڈیفرنس. تم گویا کہ اس معاشرے میں پہرے دار ہو, تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے فوجدار ہو, اگر طاقت ہے تو طاقت سے بدلو. فعل نہیں سکے اگر طاقت نہیں ہے, اگر تو حکومت کا معاملہ طاقت ہے, حکومت تو اپنے قوت کے ساتھ شرطوں کے ذریعے سے بھی نافذ کرے گی, بدی کو روکے گی. لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو, تو پھر ان کے لیے یہ کہ زبان سے خدا کے بندے غلط کام کر رہے ہو, مت کرو, یہ حرام کام ہے, باز آ جاؤ, کم سے کم زبان سے تو کرو. فعلم جستے فم قلب ہی, اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو یا معاشرے میں اس طریقے سے زبانوں کے اوپر بھی تارے ڈال دیے جائیں, بولنا بھی گویا کہ بہت بڑا جرم شمار ہو رہا ہو, آپ نے آواز اٹھائی تو زبان کھینچ دی جائے گی, تو تب بھی کم سے کم دل سے روکے, یعنی دل میں نفرت رکھے. یہ نہ ہو کہ آپ نے بدی دیکھی اور آپ کو نفرت بھی نہیں آئی, یہ نہیں. ذالک اعظم الایمان, یہ جو ہے کہ بدی کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو جائے, یہ بھی ایمان ہے, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نفرت پیدا ہوئی ہے تو ایمان تو ہے لیکن بہت کمزور ہے. در حقیقت اس کے بعد تو بھی ایمان ہی نہیں, اس لیے کہ ایک دوسری حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا جس سے اس مضمون کی اور تقویت حاصل ہوتی ہے. اس کے اندر آخری الفاظ یہ, فما وراء ذالک من الایمان حبت و خردل. اگر اس کے بعد کہ اگر کسی کو بدی دیکھ کر طبیعت کے اندر بھی اضطراب پیدا نہیں ہوا, کچھ جو ہے نفرت پیدا نہیں ہوئی, تو گویا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کی نفی مطلق. یہ انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے وہ ہم پڑھیں گے. قیام عدل ایک بڑی سطح پر اور عدالتی نظام اس کے نیچے, یہ دونوں چیزیں اسلام میں برابر کی اہمیت رکھتی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.